مومن کو علمی اور دینی طور پر گفتگو کی ضرورت اس لیے ہے کہ مومن کے اندر اور ہر انسان کے اندر اس کی ہستی کے سلسلے میں مختلف قوتیں کار فرما ہیں۔ مثال کے طور پر ایک تو اس کی روح ہے اور ایک اس کا جسم ہے اور ایک اس کی عقل ہے۔ جس طرح جسم کی پرورش کے لیے جسمانی غذاؤں کی ضرورت رہتی ہے اور یہ ضرورت ہمیشہ کے لیے موجود ہے، اسی طرح روح کی پرورش کے لیے بھی ایک مخصوص غذا چاہیے، اور بالکل اسی طرح عقل کی تربیت اور پرورش کے لیے بھی ایک عقلی غذا کی ضرورت ہے۔ اس منطق کو آپ ضرور تسلیم کریں گے کہ انسان میں جسم کے علاوہ روح اور عقل بھی ہے، بلکہ ایک اور عنصر بھی ہے، وہ عشق الہی ہے۔ بے شک خدا کے عشق کی ترقی کے لیے، خدا کے عشق کی غذا کے لیے گنان ہے، گنان کسی بھی صورت میں ہو سکتا۔ بالکل اسی طرح عقل کے لیے علم کی ضرورت ہے، علمی غذاؤں کی ضرورت ہے، کیونکہ مومن کی عقل کی ترقی علم سے ہے، حکمت سے ہے۔ جس طرح روح کا سکون عبادت میں ہے، اگر انسان کی ہستی سے متعلق ان تمام غذاؤں کا اہتمام ہو جائے تو مومن کامیاب ہو سکتا ہے، یعنی مومن کا جسم بھی درست رہے کہ اس کو کوئی بیماری نہ ہو، اس میں کوئی کمی نہ آئے، اس میں کوئی ضعف کوئی کمزوری نہ ہو، اس طرح روح بھی درست رہے کہ اس کے لیے عبادت کی خوراک مہیا ہوتی رہے اور عقل کے لیے بھی غذائیں مہیا ہوتی رہیں کہ علمی طور پر اس کو تقویت ملے، اور اسی طرح عشق کے لیے بھی خوراک ملے، جو امام کی محبت ہے، جو گنان ہے، جو نظم ہے، جو منقبت ہے، تو پھر مومن ان چار چیزوں سے، ان چار چیزوں کی مدد سے کامیاب ہو جاتا ہے۔ ہمارے پاک مذہب میں ان چار چیزوں کے لیے اہمیت دی گئی ہے، یعنی امام نے جسم کی صحت برقرار رکھنے کے لیے بہت سی ہدایات فرما دی ہیں، اور روح کے اہتمام، روح کے لیے اہتمام یہ ہے کہ عبادت بندگی اور ذکر کا سلسلہ جاری ہے، اور جمع خانے میں اس کے لیے اہتمام کیا گیا ہے۔ عقل کی غذا اس لیے ہے کہ واضح نصیحت ہوتی ہے، فرامین پڑھے جاتے ہیں، اور گنان میں جو علم کا حصہ ہے اس میں سے عقل کی غذا بنتی ہے، اور عشق کے لیے یہ اہتمام ہے کہ گنان پڑھا جاتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ علم جو عقل کی غذا ہے وہ اعلیٰ سے اعلیٰ ہونا چاہیے۔ جس طرح کہ جسم کی مثال میں جب ایک انسان جسمانی طور پر کمزور ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے وہاں اس کا معائنہ ہوتا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا بیماری ہے، اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ خوراک کیا کھائی جاتی ہے۔ جسم کی کمزوری نظر آنے کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر یہ مشورہ دیتا ہے معائنے کے بعد، دیکھنے کے بعد، کہ اس کے لیے کیا کھانا چاہیے اور کس چیز سے پرہیز چاہیے، اور دوا کے طور پر کن کن چیزوں کو استعمال کرنی چاہیے۔ اس کا مطلب علم ہے، اور اعلیٰ سے اعلیٰ علم، تو ہر وقت اعلیٰ سے اعلیٰ علم کی ضرورت ہے تاکہ ہماری جو عقل ہے اس کو درست غذا مہیا ہو جائے اور ہم ترقی کر سکیں۔ اعلیٰ سے اعلیٰ علم کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ہم ریسرچ کر سکتے ہیں روحانیت کے معاملے میں۔ انسان کے اندر، مومن کے اندر جو روحانی قوتیں ہیں، جو روحانی صلاحیتیں ہیں، ان کو زیادہ سے زیادہ اجاگر کرنے کے لیے ہم تجربات کر سکتے ہیں۔ اس زمانے میں جو تحقیق کا زمانہ ہے، اس زمانے میں جو ریسرچ کا زمانہ ہے، دنیا والے ہر چیز پر تجربہ کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں اور ہر چیز کو ترقی دینے کی کوشش میں ہیں، اور اس سے میدان میں ان کو بہت سی کامیابی ہوئی ہے کہ انہوں نے بہت سے نئے طریقے ایجاد کیے ہیں۔ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ جہاں دنیا والوں نے دنیاوی علوم میں ترقی کرنے کے ساتھ ساتھ روحانیت کی طرف توجہ دی ہے، یہ سائیکک کے میدان میں ٹیلی پیتھی کے لیے کوشش کرتے ہیں اور اس قسم کی بہت سی چیزیں انہوں نے پیدا کی ہے، ان کو وہ سائنس کی حیثیت میں مانتے ہیں، بہرحال دیکھا جائے تو وہ روحانیت کی چیزیں ہیں۔ اور اگر لوگوں کا یہ حال ہے کہ وہ کسی نہ کسی صورت میں روحانی قوتوں کی طرف توجہ دے رہے ہیں تو ہمیں کیا ہوا ہے کہ اسماعیلی ہوتے ہوئے بھی ہم اپنی روحانیت کو اجاگر کرنے کے لیے کوشش نہیں کر رہے؟ بہتر یہ ہے کہ اس زمانے میں سائنٹیفک اصول سے بھی ہم دیکھیں کہ ہمارے اندر کیا کیا قوتیں ہیں۔ مثلا کہنا یہ ہے کہ مومن جب خود کو بہت عاجز قرار دیتا ہے گریہ ازاری کے ذریعے سے، تو اس وقت اس کے باطن میں سے، اس کے اندر سے کون کون سی قوتیں ابھرتی ہیں، اس کا تجربہ کرنا چاہیے۔ اور تجربہ کیا گیا ہے کہ جب مومن گریہ ازاری کرتا ہے اور خود کو عاجز قرار دیتا ہے اور خود کو اپنی خودی کو فنا کرتا ہے، تو عجیب بات ہے کہ اس کے اندر سے قسم قسم کی قوتیں ابھرتی ہیں۔ ایک یہ کہ اس کے باطن میں روشنی کا آغاز ہوتا ہے، ایک یہ کہ اس کو سکون ملتا ہے، ایک یہ کہ اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے، ایک یہ کہ وہ محسوس کرتا ہے، یقین کرتا ہے کہ اس کے گناہ معاف ہو گئے، ایک یہ کہ اس کے اندر سنجیدگی آتی ہے، بات میں لذت پیدا ہوتی ہے اور گفتگو کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رہتا ہے، بہت کچھ اس کو ملتا ہے، اور یہ سب کچھ ایک ہوشمند مومن سمجھ سکتا ہے۔ تو کیا اسے پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہاں پر ایک خزانہ ہے؟ یعنی اس قسم کی عبادت کے اندر ایک خزانہ ہے؟ کیا جہاں پر پتہ چلے کہ ایک خزانہ ہے اس میں کھوج نہیں لگانا چاہیے، کریدنا نہیں چاہیے، تحقیق نہیں کرنی چاہیے؟ مومن کو یقین ہے کہ اس قسم کی عبادت کے اندر خزانہ ہے۔ اور اگر قرآن کی بات کرنی ہے تو قرآن نے کس قدر تاکید کیا ہے دل سے عبادت کرنے کے لیے، عاجزی اور انکساری کی کتنی تعریف ہوئی ہے قرآن میں۔ امام نے اپنے مقدس فرامین میں عاجزی اور انکساری کی کتنی تعریف کی ہے، اور بڑائی اور غرور کی کتنی مذمت کی ہے۔ اور جب ہم کو یہ یقین ہے کہ عاجزانہ عبادت میں کامیابی ہے، اس کے علاوہ پیغمبروں کے طریقہ کار کو دیکھا جائے قرآن کی روشنی میں کہ ان کی عبادت کا طریقہ کیا تھا، وہ کس طرح عبادت کرتے تھے، کیا وہ فخر سے اور خوشی سے عبادت کرتے تھے، یا عز و انکساری سے عبادت کرتے تھے، کیا وہ آنسو بہاتے تھے یا ہنستے تھے، یہ دیکھنا چاہیے۔ جب وہ خدا کے بھیجے ہوئے ہدایت کے نمونے ہیں، رہنما ہیں، تو ان کے طریقہ کار کو ذرا دیکھنا چاہیے اور فرامین کو سامنے رکھنا چاہیے۔ قرآن کے علاوہ پیر پنجات جوان مردی میں عبادت کا طریقہ بیان کیا گیا ہے، امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے عبادت کے سلسلے میں جتنے ارشادات فرمائے ہیں ان کے اندر عبادت کا طریقہ ہے، گریہ ازاری کا طریقہ ہے۔ اور نفسیات کے جو ماہر ہیں ان سے پوچھنا چاہیے کہ انسان جب اس انکساری کی طرف جاتا ہے تو اسے کیا رزلٹ نکلتا ہے، آپ کو ہر مقام سے یہی جواب ملے گا، اور اس بات میں جواب ملے گا، نفی میں نہیں، پوزیٹیو انداز میں جواب ملے گا کہ اس سے انقلاب آتا ہے، دل کو سکون ہوتا ہے۔ ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ عقائد جماعت خانے کا انداز بدل جائے، وہ تو بحیثیت مجموعی جو کچھ بھی مناسب ہے سب کو دیکھ کر قابل برداشت ایک ہدایت دی جائے گی، لیکن انفرادی طور پر جن کو شوق ہے، زیادہ جد و جہد کرتے ہیں، نفس کے خلاف جہاد جاری ہے، تو ان کو کچھ کرنا چاہیے۔ جنہیں حق میں 8 گھنٹے کی عبادت ہے تو وہ 8 گھنٹے کی عبادت جماعت خانے میں تو نہیں ہو سکتی ہے، آپ کس طرح سب جماعت کو 8 گھنٹے کی عبادت میں پابند کر سکتے ہیں؟ یہ تو مناسب نہیں ہے اس ترقی کے زمانے میں. لیکن کچھ درویش صفات لوگ ہو سکتے ہیں, اور ہر مذہب میں یہی ہوا ہے کہ کچھ لوگ مخصوص ہوتے ہیں, وہ زیادہ کوشش کر سکتے ہیں. جس طرح دنیاوی بات میں سب یکساں نہیں ہے, کچھ دنیاوی طور پر بہت زیادہ کامیاب ہے, ان کے پاس بہت دولت ہے, ٹھیک ہے, اس سے جماعت کو فائدہ ہے, اور وہی لوگ بہت زیادہ یعنی مالی طور پر جماعت کی مدد کر سکتے ہیں. اسی طرح کیا یہ ایک طبقہ نہیں ہونا چاہیے کہ یعنی کچھ درویش صفت ہوں کہ وہ الگ, وہ اس قابل ہیں کہ وہ عاجز ہیں, وہ یہی کر سکتے ہیں کہ بس ان کے اندر عاجزی ہے, انکساری. رسول اللہ کے زمانے میں کیا سب یکساں تھے؟ تو پھر اصحاب صفہ کیا تھے؟ رسول اللہ کے زمانے میں ایک طبقہ تھا, وہ درویشوں کا طبقہ تھا, بس وہ یہی کر سکتے تھے کہ ایک گوشے میں بیٹھی عبادت بندگی کرے. تو ہمیں تو دنیا کو بھی رکھنا ہے اور دین کو بھی برقرار دینا ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ ہم میں دنیوی قابلیت کم ہو اور درویشی کا ایک عنصر ہم میں زیادہ ہو, کیونکہ سب لوگ برابر برابر نہیں ہو سکتے. جس طرح ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے جو بھائی دولت مند ہیں, سیاست میں حصہ لینے والے ہیں اور علم میں آگے ہیں, اداروں میں ہیں اور گورنمنٹ میں کام کرتے ہیں, ان سے ہم کو فائدہ ہے. جب بھی موقع ملتا ہے تو ہم ان کے سامنے سر جھکاتے ہیں, ان سے ہم خوش ہوتے ہیں, وہ ہمارے مددگار ہیں, اس سے ہماری جماعت اور ہمارے مذہب کی نیک نامی ہو سکتی. اس طرح ایک ایسا طائفہ, ایک ایسا گرو بھی چاہیے جو کہ وہ یعنی مزید عبادت کرنے میں کامیاب ہو جائے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب میں کینیڈا میں گیا تو اس وقت وہاں پر ایک تحریک چل رہی ہے ہندوؤں کی. یہ بات بہت دلچسپ میں آپ کو بتاؤں گا, اس سے آپ کافی مطلب کو سمجھ پائیں گے. تو یونیورسٹی کی اور باہر کی نئی نسل اس تحریک سے متاثر تھی. وہ ایک میڈیٹیشن کرواتے ہیں کہ ایک سیٹنگ میں $10 لیتے ہیں, اس کو ٹرانسڈنٹل میڈیٹیشن کہتے ہیں کچھ ایسا. تو کچھ ہندوؤں کے نمائندے ہیں جنہوں نے کچھ مشقیں کی ہیں اور فوری طور پر ان کو تھوڑی سی کامیابی بھی ہے. اس چیز میں ہماری جماعت کے ایک خاص طبقے کو, خصوصاً ایجوکیٹڈ اور جن کو آزاد خیالی ہے, جو یعنی سوچنے میں فری ہو سکتے ہیں اور ہونا چاہیے, وہ اس چیز سے متاثر تھے. اب جماعت کے اس افراد کو کس طرح مطمئن کیا جائے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں, اگر آپ کے یہاں کوئی مشق نہیں ہے, کوئی عبادت نہیں ہے, کوئی پرائیویٹ کی چیز کوئی نہیں کر سکتا اور اس پر پابندی ہے, تو آپ یعنی ریسرچ نہیں کر سکتے ہیں اور تجربہ نہیں کر سکتے ہیں اور بالکل لکیر کے فقیر ہو کے بس رہ سکتے ہیں, یہ تو پھر آپ سے تمام قوتیں سلب کی گئی. تو وہاں پر مسئلہ ہوا, میں ان کو کس طرح سے مطمئن نہیں کر سکتا تھا سوائے اس کے کہ میں یعنی ایک مجلس منعقد کروں اور اس میں روحانیت کی مشقیں کر کے ان کو متاثر کروں, اور مولا کی مہربانی سے میں اس کام میں کامیاب ہو گیا. میں نے کچھ ان کو مشقیں بتائی اور کچھ اس قسم کی گریوزاری یا اس قسم کی عبادت اور ایسی پرائیویٹ چیزیں میں نے جب ان کو بتایا تو وہ مطمئن ہو گئے, اور انہوں نے کہا کہ الحمدللہ ہمارے مذہب میں سب کچھ ہے, کیا یہ فضول چیز ہے؟ نہیں. تو میرے کہنے کا مطلب اور کچھ نہیں ہے, بس یہی ہے کہ آپ کو یقین دلانا ہے, آپ کو اطمینان دینا ہے, اور کوئی مقصد نہیں کہ آپ جو کچھ کام کرتے ہیں وہ صحیح ہے. یہ ایک پرائیویٹ چیز ہے, پابندی اس چیز پر ہونی چاہیے جو بری ہے, جو بھائی سے بدنامی ہے, جس سے یعنی برائی پھیل سکتی ہے, اس پہ پابندی ہونی چاہیے. جو عبادت ہے, جو بندگی ہے, کوئی شخص 8 گھنٹے سے لے کر 16 گھنٹے تک یہ عبادت کر سکتا ہے. خدا نے قرآن میں فرمایا کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, خدا کی یاد کثرت سے کیا کرو, بہت زیادہ خدا کی یاد کرو. تو درست ہے, اور جہاں تک جمع خانی کی عبادت ہے وہ ضروری ہے اور بہت لازمی, لیکن امام بحثتی مجموعی جو فرامین فرماتے ہیں, سب جماعتوں کو دیکھ کے, ان کی مجبوریوں کو دیکھ کے, دنیا کی ترقی کو دیکھ کے, کاروبار کو دیکھ کے, کسی بیمار کو بھی دیکھ کے, کسی بوڑھے کو بھی دیکھ کے, اور کسی ایسی ماں بہن کو بھی دیکھ کے جس کے گھر میں بچے رو رہے ہیں, ان سب کو دیکھ کے ایک فرمان فرماتے ہیں جو سب کے لیے قابل عمل ہو. جو سب کے لیے قابل برداشت ہو. تو امام بیست مجموعی ایسا فرماتے ہیں. لیکن انفرادی طور پر آپ اگر امام سے اپروچ کریں اور کوئی مزید ہدایت اپنی ذاتی ترقی کے لیے طلب کریں تو مولا آپ کو امام ہدایت دے سکتے ہیں, اجازت دے سکتے ہیں. بلائیے کہ بیست مجموعی جو فرمان ہے وہ الگ ہے, انفرادی جو ہدایت ہے وہ الگ ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بہت ترقی ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بہت فائدہ ہے. ابھی آپ نے تھوڑی دیر کے لیے گروہداری کی, میں سمجھتا ہوں, مجھے یقین ہے کہ بہت سے دل صاف ہو گئے, بہتوں کو سکون حاصل ہو گیا. ان الفاظ کے اندر پالشنگ تھی, ان الفاظ سے دلوں کی دلائی ہوتی تھی, باطن کی تطہیر ہو جاتی تھی. مجھے معلوم ہوا, میں جانتا تھا, مجھے یقین ہے ہمیشہ ایسا ہوتا ہے. جنان سے, مناجات سے, دیوزاری سے, تسبیح سے اور باہم مل کر اخلاص اور محبت سے جب ہم مولا کو پکارتے ہیں, خصوصاً ایک ایسے مقام میں جہاں ہم کو کوئی خوف نہیں ہے کہ کسی کو ہماری آواز سے تکلیف ہوتی ہے, جب ہمارے احساسات فری ہوتے ہیں تو ہم یکمن ہو کے خدا کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, بندگی کرتے ہیں, تو اسے یقیناً ہم کو سکون آتا ہے. دیکھیے, ہفتے بھر میں آپ کام کاج کرتے ہیں, گھر کا آیا کاروبار کا, تو ایک دن آپ ضرور کسی باغ میں, کسی سبززار میں سیاحت کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے طبیعت کو خوش کرنا ہے. یہ تو طبیعت کی بات ہو گئی, اس طرح یہ بھی ایک علاج ہے کہ اپنے دل کو روحانی مسرتوں سے نوازیں, اپنی باطن کو ذرا پاک اور پاکیزہ کریں. ہم ہاتھ منہ صبح دو تین دفعہ دن کو دھوتے ہیں, لیکن باطن کو بھی کبھی دھونا چاہیے. اور باطن کس طرح دھویا جاتا ہے؟ اس طرح. تو مزید ترقی کے لیے, اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت سے مومنین کی روحانی ترقی رکی ہوئی ہے, جس سے بعض دفعہ امام کو بھی دکھ ہوتا ہے اور امام کو تکلیف ہوتی ہے کہ چٹی بدلنے میں اور اس میں اس میں مہمانیاں گزاری جاتی ہیں کہ یا مولا آپ ہماری روحانی ترقی نہیں ہوئی. اور بعض دفعہ کسی مومن کی طرف سے یہ بھی ممکن ہے کہ اس کو بدگمانی ہو, سو میں سے نہیں تو ہزار میں سے کسی کو بدگمانی یہ ہو کہ اب اس میں کیا ہے, ہم نے اتنے عرصے تک بڑے کام کو لیا, اس سے ہم کو فائدہ نہیں ملا. مثال کے طور ہم دسوند دیتے ہیں, جمعہ خانے کی حاضری میں ہم باقاعدہ ہیں, صبح بھی اٹھتے ہیں, پھر بھی ترقی نہیں ہے. تو ایسے شخص کے دل میں کیا کوئی بدگمانی پیدا نہیں ہوگا؟ کیا اس جو بڑے کام کے متعلق ہم میں احترام ہونا چاہیے اس میں کمی نہیں آئے گی, اور امام کے متعلق ہمارا جو احترام ہے اس میں کمی نہیں آئے گی؟ یہ کیوں ایسا ہے؟ کس کی وجہ سے؟ ہماری خود کی وجہ سے ہے کہ ہم اصولات کے مطابق عبادت نہیں کر سکتے ہیں اور کوشش نہیں کر سکتے ہیں, اپنے من کی پاکیزگی نہیں کر سکتے ہیں, گریہگزاری نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ قیاس اور یہ مثال اس لیے میں نے پیش کی کہ اس قسم کے سوالات ہمارے سامنے ضرور آتے ہیں دورانی سفر اور ادھر ادھر جب ہم جماعتوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں, تو وہ یہی شکایت کرتے ہیں کہ ان کا دسوند درست ہے, وہ صبح و شام عبادت میں حاضری بھی دیتے ہیں اور نورانی عبادت میں بھی وہ باقاعدہ ہیں, لیکن اس کے باوجود ان کی ترقی نہیں ہو رہی ہے. تو یہ گویا کہ یعنی دین کے خلاف ایک شکایت ہے, حالانکہ وہ جس طرح سوچتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے, کمی ہے. بہت سو نے ہمیں لکھ کر سوال دیے اور ان کے سوال سے یوں لگتا ہے جیسا کہ وہ صحیح ہے عبادت میں, حالانکہ وہ صحیح نہیں ہے. آئے نئے قانون میں وہ جس شان سے عبادت کرنا چاہیے نہیں کر سکتے ہیں صبح کی بات. تو ہمیں ایک بہت بڑے مشنری نے ڈائمنڈ جوبلی کے زمانے میں جماعت میں واعظ سنایا, وہ کہتے تھے کہ ایک وقت میں ایک مومن حضرت مولانا امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کے حضور میں آئے اور انہوں نے اپنے متعلق شکایت کی, گزارش کرنے لگے کہ یا خداوند, آپ کو ظاہر و باطن معلوم ہے کتنے برس سے میری کچھ روحانی ترقی نہیں ہو رہی ہے,
تو امام تھوڑا سا جلال میں آ گئے, کہنے لگے کہ بتاؤ اس میں تمہارا قصور ہے یا ہمارا. کہنے لگے کہ اس میں یا تو تمہارا قصور ہے یا ہمارا. مولانا نے اس مطلب کو شارٹ کیا اور بہت ہی مختصر کیا, اس میں یا تو تمہارا قصور ہے یا میرا قصور ہے. یعنی یا تو یہ ہے کہ میں نے جو تم کو اسم اعظم دیا ہے اس میں کوئی تاثیر نہیں, کوئی معاذہ نہیں, یا یہ ہے کہ تم نے جس شان سے کرنا چاہیے اس شان سے نہیں کیا. تو اتنے میں وہ مومن رو پڑے اور آنسو بہانے لگے اور زاروں قطار رونے لگے, کہنے لگے کہ یا خداوند غلطی میری ہو سکتی ہے, پورا قصور میرا ہو سکتا ہے, آپ کا. پھر مولا نے اس کو بتایا کہ دیکھو تم میں یہ عیب ہے. وہ عیب اس کو بتا دیا. تو مطلب کی بات یہ ہے کہ کیا اس پر گفتگو نہیں ہونی چاہیے, کیا اس پر ڈسکس نہیں ہونی چاہیے, کیا اس کی مشقیں نہیں ہونی چاہیے پرائیویٹ میں. ایک شخص کالج یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ ناکام ہوتا ہے اور رزلٹ میں اس کے نمبر بہت کم آتے ہیں, تو اس کا کیا علاج ہونا چاہیے؟ یہ ہونا چاہیے کہ اس کے لیے ٹیوشن ہو, یہ ہونا چاہیے کہ وہ کچھ دوسرے اسٹوڈنٹس کے ساتھ مل کے بیٹھیں ڈسکس کریں یا کسی استاد کی مدد لیں, لازمی ہے کہ اس کے اچھے نمبر آئیں گے. یہ بات ہے, ہم جو پرائیویٹ مجلس کرتے ہیں اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم عبادت میں آگے بڑھیں, بندگی میں آگے بڑھیں. اس لیے اس میں علم کی باتیں بھی کرتے ہیں, روحانیت کی باتیں کرتے ہیں, کبھی کبھار تجربات بتاتے ہیں, کبھی کبھار کچھ تیاری سے متعلق باتیں کرتے ہیں. اس سے میرے خیال میں شکوک دور ہو سکتے ہیں, مدد مل سکتی ہے, اور اس سے مومن کی عقل میں, اس کے شعور میں, اس کے عقیدے میں نکھار آ سکتا ہے, پھر مان سکتا ہے کہ اگر قصور ہے تو مومن کا اپنا, کوتاہی ہے تو اس کی اپنی, دین کا کچھ نہیں, بڑے کام کا کچھ نہیں. مولا تو ہر وقت مہربان, مولا چاہتا ہے کہ مومن ترقی کرے, مولا چاہتا ہے کہ اس کی روحانی اولاد کی ترقی ہو, مولا چاہتا ہے, لیکن اس چاہنے کے باوجود یہ کام کیوں نہیں ہوتا ہے؟ جب مولا کا ارادہ ہے تو ہونا چاہیے. یہ ظاہر ہے کہ جو کچھ ہمیں کرنا چاہیے وہ ہم سے نہیں ہو رہا ہے, ہمارا بھی کچھ حصہ ہے اس میں, ہم ایسے فضول نہیں ہیں, ہم ایک ہستی ہیں, ہم کو طرح طرح کی قوتیں اور صلاحیتیں ملی ہیں, اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم اپنی صلاحیتوں سے کام نہیں لے رہے, یہی شکایت. اگر مومن کو پتہ چلتا کہ اس کے اندر کیا کیا قوتیں ہیں, کیا کیا صلاحیتیں ہیں, تو میں سچ کہتا ہوں کہ وہ آرام نہیں لیتا. اگر وہ باخبر ہوتا اپنی قوتوں سے, اپنی صلاحیتوں سے واقف ہوتا, تو وہ ہمیشہ اپنے اندر یہ تڑک رکھتا کہ ان صلاحیتوں سے کام دے. پرندے کو پتہ ہے کہ اس میں پرواز کی قوت ہے تو اڑتا ہے, جب اس کو علم میں ہو تو وہ کیسے اڑے. تو ہمیں پرواز کی قوت دی گئی ہے, یعنی ہم روحانی طور پر خود کو آگے بڑھا سکتے ہیں, خود کو آگے بڑھا ہر معنی میں اور ہر لحاظ میں. تو ہم کو روحانی لشکر قرار دیا گیا ہے. کس معنی میں؟ اگر ہم میں کچھ قوتیں صلاحیتیں نہیں ہوتی تو ہم کو لشکر قرار نہیں دیا جاتا. آپ میں سے بہت سے حضرات سن چکے ہوں گے کہ یعنی جو بڑے کام میں ہوتے ہیں اور جن کو بڑا کام دیا جاتا ہے ان کو روحانی لشکر کہا جاتا ہے, اور روحانی لشکر جنگ کے بغیر, جہاد کے بغیر لشکر کے کچھ معنی نہیں. شاید کوئی جنگ ہے لہذا آپ کا نام لشکر ہے. تو جنگ کون سی؟ یہی نفس کے خلاف, نفس کے خلاف جو جہاد ہے, اس جہاد کی وجہ سے آپ روحانی لشکر ہیں. جب آپ امام کا روحانی لشکر ہے اور امام اس لشکر کا ہائی کمان ہے اور اس کا مالک ہے, اس کا اعلیٰ اختیار ہے, تو پھر آپ کو ایک سپاہی یا ایک مجاہد کی حیثیت سے کام کرنا چاہیے. وہ یہ کہ ہمیں اپنے نفس کے خلاف جنگ لڑنی ہے. تو اس سے مومن کی صلاحیتوں میں کمی آتی ہے, جبکہ وہ یہ تصور رکھتا ہے, کہتا ہے کہ میرے قسمت, میری تقدیر, مقدر معلوم نہیں کیا ہے, مولا کی مرضی. جو چیز ہمیں دی گئی ہے اگر اس کو مولا کی مرضی پہ ڈالیں تو مولا اسے خوش نہیں ہوتا ہے. مولا نے اپنے اختیار سے جو کام, جو قوت, جو فریضہ
ہمارے اختیار میں کر دیا ہے اس کو تسلیم کرنا چاہیے، اسے مولا کی خوشی ہے. اپنے کام کو کم کر کے مولا پہ ڈالیں اور کہیں مولا کی مرضی، اس سے میں سمجھتا ہوں کہ مولا خوش نہیں ہوتا. کیا یہ مولا کی تعریف نہیں ہے کہ اس نے بہت ساری قوت ہم کو دی ہے، بہت ساری ذمہ داری ہم کو سونپی ہے، اس لیے کہ ہم اس کے روحانی فرزند ہیں، اس لیے کہ ہم اس کے مجاہد ہیں. روحانی فرزند میں بھی بہت سے معنی آتے ہیں. ایک اچھا لائق فرزند ہو تو اپنے باپ کے کام میں سے بہت سا حصہ سر انجام دے سکتا ہے. تو یہ اسماعیلی تصور ہے. دوسروں کے تصور میں اور ہمارے تصور میں یہ بہت بڑا فرق یہ ہے کہ دوسرے لوگ ہر بات کو قسمت پر اور تقدیر پر ڈالتے ہیں، ہمارے یہاں یہ نہیں ہے. ہمارے یہاں خدا تک جامل نہ ممکن ہے، ہمارے یہاں بہت کچھ کام کیا جا سکتا ہے. یہ اسماعیلیوں کی شان ہے، امام کے مریدوں کی شان ہے کہ وہ اعلیٰ سے اعلیٰ کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں. محنت، آپ نے اپنی محنت کو کبھی کاؤنٹ کیا، کبھی شمار کیا کس قدر آپ کوشان ہیں، کتنا کام کرتے ہیں؟ عبادت کے معاملے میں میں کہتا ہوں، کبھی آپ یہ بھی سوچیں ایک پلے میں دنیوی محنت جو آپ کرتے ہیں وہ رکھیں اور دوسرے پلے میں روحانی محنت مشقت رکھیں، ان سب سے دیکھیں دنیوی محنت کتنی ہے اور اخروی یا کہ روحانی محنت کتنی ہے، دونوں کو انصاف سے. اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ دنیا کی زندگی کی مدت کتنی لمبی ہے اور آخرت کی جو عمر ہے وہ کتنی لمبی ہے، اس کو بھی دیکھیں. اگر آپ اس نتیجے پر پہنچیں کہ آخرت کی زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے اور دنیا کی زندگی جو ہے وہ دو دن کی، تو اس سے آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ آخرت کے لیے زیادہ سے زیادہ محنت درکار ہوگی، کیونکہ اس کی مدت بہت لمبی ہے، اس کا زمانہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. اور دنیا کی زندگی جو ہے آپ کی عمر آخرت کی عمر کے مقابلے میں بہت محدود، بہت چھوٹی ہے. لہذا آپ کو اصل میں دیکھا جائے تو دنیا کے لیے تھوڑی سی محنت کرنی چاہیے. چلیے خدا نے یہ بھی معاف کیا، تو اس معافی کے بعد آپ کم سے کم جتنی محنت دنیا کے لیے کرتے ہیں اتنی محنت آخرت کے لیے کریں، تو پھر بھی مولا کی اس میں رحمت ہوگی اور مولا کی رحمت کی وجہ سے وہی محنت آپ کے لیے کافی ہوگی جو آپ حصولی آخرت کے لیے، حصولی روحانیت کے لیے تھوڑی سی کر، اور اس میں مولا اپنی طرف سے کچھ برکتیں بھی ڈالے گا، اس میں وزن آ جائے گا. لیکن سچ پوچھو تو حالت یہ ہے کہ ہم روح کے لیے، آخرت کے لیے، دین کے لیے جو کوشش کرتے ہیں وہ بہت تھوڑی ہے، جو مشقت ہم اٹھاتے ہیں وہ بہت تھوڑی ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ جب ہم سوتے ہیں اور سونے سے بیشتر جب ہم بسترے میں جانے کے لیے سوچتے ہیں تو ہم کو صبح کے اٹھنے کا ڈر نہیں ہوتا، ہم کو خوف نہیں ہوتا، ہم مطمئن ہو کے آرام سے سوتے. اگر ہمارے دل میں خوف ہو تو صبح ایک دم سے چونکے، اور ہمارے دل میں شوق ہو تو بر وقت جاگے، اور ہمارے دل میں تڑپ ہو تو ہماری عبادت کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے، اور اس میں کوئی خیال، کوئی وسوسہ، کوئی دوسری بات مخل نہ ہو. ایسا نہیں، ہمیں عشق نہیں امام سے، دنیا سے ہے، دنیا سے کافی ہے، اپنے کاروبار سے، کام کاج سے، بال بچوں سے، یہ سب دنیا ہے، اس کو دنیا کہتے ہیں، تو دنیا سے ہماری محبت، لیکن مولا سے ہماری محبت برائی نام. زور زور سے کبھی خود میں مولا کی محبت کو پیدا کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، وہ شاید عارضی طور پر پیدا بھی ہو جاتی ہے لیکن مستقل نہیں ہے. اگر ہم چاہیں کہ ہمارے اندر مولا کی محبت مستقل ہو، دائمی ہو، تو اس کے لیے جد و جہد کرنے کی ضرورت ہو. اٹھیں، بیٹھیں، جاگے، سوئیں، کھائیں، پیئیں اور آرام کریں، ہر حالت میں مولا کو یاد کریں، خود کو محبت کی رسی سے اس سے وابستہ کریں، اور اس کے دامن سے کبھی ہاتھ کو نہیں چھوڑیں. ہم دائم الذکر ہو جائیں. جب دائم الذکر نہیں ہے تو وہ صبح کے وقت جو ہم عبادت کرتے ہیں وہ لگتی نہیں ہے، وہ ٹھہرتی نہیں ہے، تمہارے اندر نیکی کی قوتیں موجود ہوں, اور اگر ہم نے اپنے لیے بہت سارے فرشتے دوست بنا لیے ہوں تو صبح کے وقت وہ فرشتے ہماری مدد کریں گے, ہماری عبادت کے دوران وہ مدد کریں گے, اور ہماری عبادت میں ایک دم سے طرح طرح کی برکتیں پیدا ہو جائیں گی, اور ہماری عبادت ہم کو ایک خاص مقام تک پہنچا دیں گی. اس کے لیے یہ ہماری کمی ہے, کیا ہم کو اس کمی کا احساس نہیں کرنا چاہیے؟ یہ دانش ہندی نہیں ہے کہ ہم اپنے اوپر تبصرہ کریں, اپنی حالات پہ تبصرہ کریں, غور کریں, جاگیں, خواب غفلت سے جاگیں اور عبادت کو ناکافی سمجھیں. ہم کو ماننے پڑے کہ ہم عبادت کرتے ہیں اور اس کی وزن کو ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ اس کا رزلٹ کتنا آتا ہے. جس طرح ایک سست لڑکا برائے نام سکون جایا جاتا ہے لیکن اس کا دل نہیں ہے لیسن میں, وہ کھیل کود میں اور آنے جانے میں, کھانے پینے میں اور شوقیہ چیزوں میں اپنے وقت کو ختم کرتا ہے, تو جب امتحان آتا ہے تو نمبرات اس کے بہت کم ہوتے اور رزلٹ کچھ نہیں آتا ہے. پھر وہ کبھی تو ماسٹر سے جھگڑا کرتا ہے, کبھی گھر میں کسی سے جھگڑا کرتا ہے کہ یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. تو ناکامی کے وقت انسان کی یہ عادت ہے کہ اس میں الجھ جاتا ہے اس میں الجھ جاتا ہے, وہ اپنے اوپر ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ انسان کی فطرت ایسی ہے. اس کے لیے خدا را دانش مندی یہ ہے کہ کمی اور کوتاہی کو خود ہی قبول کریں. دیکھیں شروع میں کیا ہوا, شیطان اور آدم کے درمیان جو جھگڑا ہوا تھا, آدم نے چھوٹی سی غلطی کی اپنے اوپر لیا, اور شیطان نے کیا کیا, بس خدا سے حجت بازی شروع کی, کہا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا تھا, وہ نہیں ہو سکتا تھا, یہ ایسا تھا وہ ایسا تھا, تو خدا کے ساتھ اس نے بحث شروع کی. دیکھا کہ شیطان میں اور آدم میں کیا فرق ہے. آدم نے انشو بھائے چھوٹی سی غلطی کی, اس غلطی میں بھی حکمت تھی, اس میں بھی آبادی تھی, دنیا میں نہ آتے تو اتنی ساری نسل انسان آباد نہ ہوتی, اتنا سارا جہان پر رونق نہیں ہوتا. اس کے باوجود اس نے تسلیم کیا کہ اس سے غلطی ہو گئی, تو رویا, بہت رویا, بہت رویا, بہت رویا. اگر ہم سے غلطی نہ بھی ہو تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ہم خود کو قصوروار قرار دیں, اور جب ہم کہتے ہیں کہ مولا کا اختیار ہے, یا اگر ادب کے طور پر کہتے ہیں تو صحیح ہے, اگر ذمہ داری سے ہم خود کو سبکدوش قرار دینا چاہتے ہیں بات صحیح نہیں ہے, اور اگر کوئی نیکی ہم سے بڑھتی ہے تو اس کو بھی مولا سے منسوخ کرنا یہ تو ادب ہے. ٹھیک ہے ہم نے کیا ہے, لیکن چونکہ بنیادی قوتیں مولا نے ہم کو دی تھی, سرمایہ مولا نے دیا تھا, اور اس سرمایہ سے ہم نے کوئی تجارت کی تو وہ تو مولا نے کیا, یہ تو کہنے کی بات ہے. تو اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ مومن تبصرہ کرے, غور کرے اور خود کو ہر وقت قصوروار ٹھہرائیں اس پسماندگی میں, اور پھر ہو سکتا ہے کہ مومن آگے بڑھے. انقلاب کے بغیر اگر کوئی مشین نہیں چل پڑتی ہے تو یہ میکینک کا کام ہے کہ اس کو دیکھیں اور اس میں سے جو فالٹ ہے اس کو دور کریں, اس کی اصلاح کریں, اس کی صفائی کریں. تو انسان ایک طرح سے ایک مشینری کی طرح ہے, لحاظ سے دیکھا جائے مشینری ہے. تو مومن کو چاہیے کہ اپنا تجزیہ کرے, اپنے آپ کو دیکھیں اور اس کا علاج کریں, پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ مومن ترقی نہ کرے. اور بہت ہی ضروری ہے کہ اس مالی جو اس موافق ہیں, اس قابل ہیں کہ روحانی ترقی کرے, وہ ضرور ترقی کرے, اور دوسروں کے لیے وہ روئے دھوئیں, سر پیٹیں اور افسوس کریں, کوشش کریں تو اسے کیا بن سکتا ہے, اور جو بن سکتا ہے تو یہاں بن سکتا ہے, یعنی اسماعیلیوں کے یہاں, چونکہ ان کا امام ہے, چونکہ ان کے یہاں نور کا ایک سر چشمہ ہے, چونکہ ان کے یہاں روحانی طبیب ہے, چونکہ ان کے یہاں سب کچھ ہے, دولت ہے, نعمت ہے, چونکہ یہ سات پنتھ پر چل رہے ہیں تو منزل مقصود کو پہنچنا عجب نہیں ہے, وہ بہت ممکن ہے. تو آج ہم نے جو مجلس منعقد کی ہے وہ ہماری ان محترم بہنوں کے اعزاز میں ہیں جو انڈیا سے تشریف لائی ہیں, اور میرے خیال میں وہ آج یہاں تشریف لائی ہیں, نہیں آ سکیں. تو مقصد یہ پروگرام ایسا تھا, شاید ان کو کچھ یعنی مجبوری ہوئی,
बहरहाल ये एक बहाना था, उस बहाने से हमने चाहा था कि सब अजीजान इसमें आ जाएं, तो और अच्छा हुआ कि आप इतने आए, इस तादाद में आए, और इससे इंशाल्लाह फायदा होगा। और अगर कोई इस इबादत के बारे में, इल्म के बारे में कोई सवाल हो जिसको हल करना चाहे तो आप सवाल कर सकते हैं। ऐसा है कि दुनिया में जो तकालीफ आती हैं, उन तकालीफ के सिलसिले में सूरत हाल ये है कि अनबिया व औलिया कभी तकालीफ से गुरेज करने की कोशिश नहीं करते हैं, ये उनका मकाम है। वो जानते हैं कि उनकी अजमत बुजुर्गी का सबूत और उनकी तरक्की और खुदा से क़ुर्बत नज़दीकी इसी में है कि उन पर ज़्यादा से ज़्यादा बलाएँ नाज़िल हो जाएं, वो जानते हैं। लेकिन मोमिनीन चूंकि अनबिया व औलिया के मकाम पर नहीं होते हैं, और वो सिर्फ मोमिनीन ही के मरतबे पर फायज हो सकते हैं, लिहाजा वो अगर चाहें तो बलाओं से पनाह मांग सकते हैं और खुदा की अमान में होने के लिए दुआ गुजार सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और अगर कोई तकलीफ है तो उसके बारे में ये जानना कि वो किस किस्म की तकलीफ है, क्या वो हमारी तकसीरात, हमारी गलतियों की वजह से है या खालिस अल्लाह का इम्तिहान है, इसके जानने के लिए भी कोई बात नहीं है। अगर हम उस वक्त अपने गुनाहों की तरफ तवज्जो दें तो ये एक अदब है। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि हमारा कुछ कसूर नहीं है, ये महज अल्लाह का इम्तिहान हो रहा है, इससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। ज़्यादा फ़ायदा इसमें है कि हम खुद को कसूरवार ठहराएं, वो कि वो यानी खुदा की तरफ से इम्तिहान हो या आजमाइश हो, लेकिन हमें उसको यूँ लेना चाहिए कि जैसा कि हमारे गुनाहों से ये इम्तिहान हो रहा है, ये तकलीफ आ रही है, इससे हमको फ़ायदा मिलेगा। जिस तरह के आदम अलैहिस्सलाम ने खुद को कसूरवार ठहराया, क्योंकि वो पैगंबर थे और पैगंबर को ऐसा काम करना चाहिए कि जिस में उम्मत के लिए मिसाल हो, हिदायत हो और जिससे नमूना अमल पेश हो सके। इस तरह हमें इसके जानने की ज़रूरत नहीं है कि जो हम पर तकलीफ गुजर रही है वो किस नौयत की है, और ज़्यादा से ज़्यादा हम अगर चाहें तो हर पहलू से उसमें इबादत ही को कर सकते हैं। तो कभी अगर हमको गुमान गुजरे कि इम्तिहान है तो हम उसमें साबित कदमी के लिए खुदा से दुआ मांगे, और कभी हमको लगे कि ये हमारे फलान गुनाह की वजह से हैं तो उसमें हम खुदा के सामने गिड़गिड़ाएँ और तौबा करें। तो हर हालत में बंदगी चाहिए, पस्ती चाहिए और गिरिया उतरना। तो ये है वो उनकी तरक्की जो है वो असलन रूहानी तरक्की नहीं है, वो यानी सुफली किस्म की रूहानियत है। रूहानियत दो किस्म की होती है, एक आला किस्म की रूहानियत होती है, एक अदना किस्म की रूहानियत होती है। जो अदना किस्म की रूहानियत होती है वो किसी दुनियावी गरज में इस्तेमाल हो सकती है, जिस तरह के जादूगर लोग जादू करते हैं वो भी एक किस्म की रूहानियत है, लेकिन आला नहीं है, अदना है, लिहाजा वो इस्तेमाल हो सकती है, वो सलब नहीं होती है। और आला है तो वो आला रूहानियत जो है वो सलब हो सकती है, सलब हो सकती है, क्योंकि आला रूहानियत का मकसद ये नहीं है कि दुनियावी काम में उसको इस्तेमाल किया जाए। जो अदना किस्म की रूहानियत है वो खुद अदना ही है, लिहाजा वो अदना मकामात पर इस्तेमाल होगी। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो दुनियावी मकासिद में इस्तेमाल होती हैं रूहानियत की। इसलिए ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन या जो कुछ भी उन्होंने नाम रखा है वो सुफलियात में से हैं, तो उससे उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है।